الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فردوس الأخبار میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ سے درس قرآن سنیں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے مطابق وہ رضامند ہو جائیں. یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو. یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ یعنی ان کی بہن کا نکاح حضرت عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا. عاصم بن عدی نے انہیں طلاق دے دی. ایک طلاق تھی، جب عدت گزر گئی تو عاصم بن عدی نے دوبارہ رجوع کرنے کا کہا، یعنی دوبارہ نکاح کا ارادہ ظاہر کیا. جب دوبارہ نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے ہوئے کہ جب پہلے طلاق دیا تو اب میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب عورتوں کو طلاق ہو جائے اور ان کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں اس سے منع نہ کرو. نکاح پہلے ہی شوہر سے کرنا چاہیں، جیسے ایک یا دو طلاقیں دی ہوں اس صورت میں، یا پہلے کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں نہ روکو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس پر فرمایا کہ ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ کام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت پہلے جس کے نکاح میں رہ چکی ہوتی ہے، عام طور پر دل کے اندر اس کے بارے میں ایک نرمی کے جذبات ہوتے ہیں. اگر طلاق کے بعد دوبارہ ان کی آپس میں ایسی کوئی صورت بن جائے کہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں اور اب اگر گھر والے روکیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورت کوئی غلط قدم اٹھائے، تو چونکہ یہ بعد میں زیادہ شرمندگی اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا اور یہ طہارت اور نظافت اور پاکیزگی کے خلاف ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر عورتیں عدت گزرنے کے بعد اپنے سابقہ شوہروں سے یا کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کے راستے میں مانے نہ بنو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور زیادہ پاکیزہ کام ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے, اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے. کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے, اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم واجب ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں, اور اگر تم چاہو کہ ماں کے علاوہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں, جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے متعدد مسائل بیان فرمائے. پہلا مسئلہ جو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے, جو اختتامی مدت ہے بچوں کو دودھ پلانے کی. نہیں, بچوں کو کب تک دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا گناہ ہے. بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کی اجازت, یہ کامل مدت, 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا گناہ ہے. ہاں, جو حرمت رضاعت کا مسئلہ ہے کہ بچہ کسی کا دودھ پی لے تو اس کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے کہ بچہ اس کا محرم بن جاتا ہے, اس کا بیٹا بن جاتا ہے, اس کی بچی اس کی بیٹی بن جاتی ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ ہے 2.5 سال تک, یعنی 2 سال تک دودھ پلانے کی اجازت, اور 2 سال سے لے کر 2.5 سال تک. اس مدت میں اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی, لیکن 2 سال کے بعد دودھ پلانا گناہ تھا, اور 2.5 سال کی عمر کے بعد اگر دودھ پلایا تو اب نہ حرمت رضاعت ثابت ہوگی جبکہ پہلے دودھ نہ پلایا. 2.5 سال کے بعد ہی صرف دودھ پلایا تو یہ دودھ پلانا گناہ بھی ہوگا, اور اس مدت کے اندر دودھ پلانے سے حرمت رضاعت بھی ثابت نہ ہوگی. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ دودھ پلانے کی جو کامل مدت ہے وہ 2 سال ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر 2 سال سے پہلے کو دودھ چھڑوانا چاہے, جیسے 1 سال بچے کو دودھ پلایا تو اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے کو دودھ چھڑوا دے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے, یا ویسے ہی چھڑوانا چاہے, تو فرمایا کہ اس کی اجازت ہے. فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, کہ اگر وہ اس سے پہلے ہی باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. تو 2 سال سے پہلے بھی اگر بچے کو دودھ چھڑا دیا تو اس کی اجازت ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ بچے کو دودھ کسی اور سے پلوائیں, جیسے پہلے زمانے کے اندر بھی ہوتا تھا کہ دایا وغیرہ جو ہے وہ رکھی جاتی تھی اور اس کے ذریعے دودھ پلاتے تھے, یا آج کل کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ نہ پلائے, باپ اور ماں دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیں, تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اس صورت میں وہ جو دوسری عورت جس سے بچے کو دودھ پلوایا جا رہا ہے اس سے جو معاوضہ مقرر کیا ہو وہ اس کو پورا پورا دینے کا حکم ہے. اس کے بارے میں فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, کہ اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ, فلا جناح علیکم, تو تم پر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جب تم مقرر کردہ معاوضہ ان کو صحیح طریقے سے ادا کر دو. یہ تیسرا مسئلہ. چوتھا مسئلہ جو یہاں پر بیان فرمایا گیا وہ فرمایا لا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولده. اس آیت مبارکہ کے جز کے 2 ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ماں بچے کو ضرر نہ دے, ماں بچے کو تکلیف نہ دے, और बाप भी बच्चे को तकलीफ ना दे, ना माँ बच्चे को तकलीफ दे और ना बाप बच्चे को तकलीफ दे। माँ का बच्चे को तकलीफ देना जो है वो ये है कि उसको वक्त पर दूध ना दे, उसकी सही तरीके से निगरानी ना करे, अपने साथ मानूस कर लेने के बाद उसको छोड़ दे। ये है माँ का बच्चे को तकलीफ देना। और बाप का बच्चे को तकलीफ देना ये है कि बच्चा जब अपनी माँ से मानूस हो चुका अब उसे छीन ले, ये बाप की तरफ से बच्चे को तकलीफ। या माँ के हुकूक पूरा करने में वो कोताही करे, बच्चे की माँ के हुकूक पूरा करने में कोताही करे, तो ये भी ये बाप की तरफ से बच्चे को तकलीफ दे रहे हैं। और दूसरा तर्जमा कि ना माँ को तकलीफ दी जाए और ना बाप को तकलीफ दी जाए उसके बच्चे की वजह से, उसकी सूरत ये है कि माँ को बच्चे की वजह से तकलीफ देना ये है कि जिस सूरत में माँ पर दूध पिलाना ज़रूरी नहीं उस सूरत में उसे दूध पिलाने पर मजबूर किया जाए। और बाप को ज़रर देना ये है कि बाप की जितनी जिम्मेदारी बनती है उससे ज़्यादा उस पर बोझ डाला जाए, जितनी बाप की जिम्मेदारी बच्चे के हवाले से बनती है उससे ज़्यादा उस पर बोझ डाला जाए, तो ये बाप को उसके बच्चे के जरिए तकलीफ़ देना है। तो उसके ऊपर जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मजमूई तौर पर इरशाद फरमा दिया, ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी जान पर उतना ही बोझ डाला जाएगा जितनी उसकी ताकत है, जितनी किसी की ताकत है उसको उतनी ही जिम्मेदारी दी जाएगी, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी देना उस पर ज्यादती करने के मुतरादिफ। उसके बाद इरशाद फरमाया एक और मसला जो इसी आयत मुबारका में, व अल वारिसी मिसरु जालिक, कि अगर बाप ना हो तो बाप की जगह जो वारिस बनेगा उस पर भी वही जिम्मेदारी होगी जो जिम्मेदारी के बाप पर थी, तो जो बाप की जिम्मेदारी है वो उसके वारिस की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। उसके बाद इरशाद फरमाया, वल्लदीना युतवफ़ाउन मिनकुम व यदरून अज़वाजन यतरब्बसना बि अन्फुसिहिन अरबअत अशहुरिन व अशरा फ़ैदा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और तुम में से जो मर जाएं और बीवियां छोड़ें तो वो बीवियां 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें, तो जब वो अपनी इद्दत की इख्तितामी मुद्दत को पहुंच जाएं तो ऐ वालियो तुम पर इस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपने मामला में शरीयत के मुताबिक कर लें और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। ये आयत मुबारका जो है, इस आयत मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस औरत की इद्दत बयान की है जिस औरत का शौहर फौत हो जाए। जिस औरत का शौहर फौत हो जाए उसकी दो इद्दतें, दो सूरतें उसकी। एक तो ये है कि वो औरत हामिला है, अगर वो औरत हामिल है तो उसकी इद्दत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ले दूसरी आयत मुबारका में बयान फरमाई, फरमाया व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअना हमलहुन, कि हमल वालियां उनकी मुद्दत ये है कि वो अपने हमल को जन्म दे, यानी उनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो उनकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी इद्दत जो यहाँ आयत मुबारका में मज़कूर है वो ये है कि किसी औरत का शौहर फौत हो गया और उस औरत को हमल नहीं, इस सूरत में उस औरत की इद्दत है 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन उसकी इद्दत है, वो पूरे 4 महीने गुजारेगी और उसके ऊपर 10 दिन गुजारेगी तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो 4 महीने 10 दिन की इद्दत है ये उस सूरत में है कि जब शौहर का इंतकाल चांद की पहली तारीख को हुआ हो, अगर शौहर का इंतकाल चांद की पहली तारीख के अलावा हुआ तो इस सूरत में आला हजरत ने फतावा रदविया शरीफ में बयान फरमाया कि इस सूरत में औरत मुकम्मल 130 दिन इद्दत गुजारेगी, 130 दिन मुकम्मल इद्दत गुजारेगी। तो ये इद्दत की मुद्दत इस आयत मुबारका में बयान हुई। अब इसके अलावा इद्दत के फिर दीगर मसाइल हैं कि दौरान इद्दत औरत घर से नहीं निकल सकती, जेब व जीनत इख्तियार नहीं करेगी, जेवरात नहीं पहनेगी और इसी तरह आराइश व ज़ेबाइश नहीं करेगी, भड़कीले लिबास नहीं पहनेगी और बिला ज़रूरत शदीद असर में तेल नहीं लगाएगी, सुरमा नहीं लगाएगी, काजल इस्तेमाल नहीं करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये इद्दत के दीगर अहकाम, जिसका शौहर फौत हो गया उसकी इद्दत के हवाले से मसाइल अर्ज़ किए। फिर इरशाद फरमाया वला जुनाह अलैकुम फी मा अर्रतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकननतुम फी अनफुसिकुम, علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو. اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو. اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس عورت کا بیان ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عدت گزار رہی ہے. جو عورت عدت میں ہے, عدت وفات کے اندر ہے, اس سے نکاح کرنا یا اسے نکاح کا پیغام دینا یہ دونوں چیزیں حرام. نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا اسے وعدہ کر لینا یہ حرام ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا. ہاں اشارے کنائے سے اور پردے کے اندر رکھتے ہوئے بات کرنے کی اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عورت عدت گزار رہی, دوسرا آدمی اسے نکاح کرنا چاہتا ہے, تو یہ اسے یوں اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جلد کوئی راستہ نکال دے گا, یا اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. تو یہ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر گویا اس کو بتا دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو صراحت کے ساتھ اسے نکاح کا پیغام دینا یہ حرام, اس سے نکاح کا وعدہ کرنا یہ حرام, اور ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اسے نکاح کی بات کہہ دینا اس کی اجازت, اور اسی طرح اپنے دل کے اندر رکھ لینا کہ یہ عدت سے فارغ ہوگی تو میں اسے نکاح کروں گا, اس کی بھی اجازت. دوسرا مسئلہ کہ یہاں پر صراحت کے ساتھ دوران عدت نکاح کا پیغام دینا بھی حرام قرار دیا. اور دوسری جو بات بھی تصریح ارشاد فرمائی وہ فرمایا ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نکاح کی گرا کو پختہ نہ کرو, جب تک عدت نہ گزر جائے تب تک نکاح کی گرا کو پختہ نہ کرو. تو اس پر علماء نے فرمایا کہ جو دوران عدت نکاح کو حلال جانے وہ کافر ہے. تو عدت کے دوران نکاح کا حرام ہونا چونکہ قرآن سے ثابت ہے, لہذا جو اس کا انکار کرے گا اور نکاح کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے انہیں چھوا نہ ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں, اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو, مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے. شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ, یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے. اس آیت مبارکہ میں مہر کا مسئلہ بیان کیا گیا, عورتوں کے مہر جو نکاح کے وقت مقرر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی. یہاں اصل میں صورت اس سے مختلف ہے. عام طور پہ تو نکاح یوں ہوتا ہے کہ مہر مقرر کیا جاتا ہے کہ اتنے حق مہر کے اوپر نکاح کیا. یہاں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ مہر مقرر نہ کیا گیا. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مہر مقرر کیے بغیر نکاح کیا, مہر مقرر کیے بغیر نکاح کیا اور ابھی میاں بیوی میں تنہائی نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی. مہر مقرر نہیں ہوا, میاں بیوی میں تنہائی نہ ابھی ہوئی نہیں کہ طلاق ہو گئی. اس صورت میں شوہر پر بیوی کو ایک جوڑا دینا واجب ہے جو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ومتعوهن, اور انہیں جوڑا دو, انہیں برتنے کو کچھ دو, جوڑا دو انہیں. تو یہ جوڑا تین جو ہے وہ ان کے کپڑوں کے اوپر مشتمل ہوگا, دوپٹہ ہوگا, شلوار ہوگی اور قمیض ہوگی, اور ایسا ہو کہ جو درمیانے درجے کا ہو. تو یہ جو ہے وہ شوہروں کے اوپر جو ہے یہ لازم ہے، ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا اور مہر مقرر نہ کیا گیا تھا، مہر مقرر نہ کیا گیا لیکن میاں بیوی میں خلوت ہو چکی، ان میں تنہائی ہو چکی، اب طلاق ہو گئی. اس صورت کے اب یہ پہلی صورت سے یوں مختلف ہوگی کہ پہلی صورت میں مہر بھی مقرر نہیں تھا اور تنہائی بھی نہیں ہوئی تھی، اس صورت کے اندر مہر تو مقرر نہیں تھا لیکن بعد میں تنہائی اور خلوت ان میں ہو چکی تھی، خلوت صحیحہ. اس صورت کے اندر اگر طلاق ہو گئی تو مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے باپ کی طرف سے جو اس کی رشتہ دار عورتیں ہیں جو اس جیسی ہوں اوصاف کے اعتبار سے، جو ان کا مہر بنتا ہے وہ مہر مثل ہے، تو شوہر کو مہر مثل دینا لازم ہوگا. پھر فرمایا کہ علی الموسیع قدرہ وعلی المقتری قدرہ. یہ جو جوڑا دینے کا حکم فرمایا گیا ہے اس میں امیر اور غریب دونوں کا فرق رکھا گیا. جو مالدار ہیں، اگر میاں اور بیوی دونوں مالدار ہیں تو جوڑا جو دیا جائے گا وہ اعلیٰ درجے کا دیا جائے گا، اور اگر میاں بیوی دونوں غریب ہیں تو جوڑا ادنا قسم کا دیا جائے گا، اور اگر میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے تو اس صورت میں درمیانے درجے کا جوڑا دیا جائے گا. اور اس پر فرمایا حقا علی المحسنین، یہ جوڑا دینا بھلائی کرنے والوں کے اوپر واجب ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا مہر دینا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گیرہ ہے. اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں پانچ چھ چیزیں بیان کی گئیں. یہاں پر بھی پہلا مسئلہ تو مہر کے متعلق ہی بیان کیا گیا. مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، میاں بیوی میں تنہائی اور خلوت صحیحہ نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی. اس صورت میں جتنا مہر مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا مہر دینا واجب ہوگا. جیسے 10,000 روپے مہر مقرر ہوا اور تنہائی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں 5,000 روپے مہر کے طور پہ دینے پڑیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عورت مہر معاف کر دے، جو 5,000 روپے اس کو مہر کے اس کے بنتے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تو اس کو اجازت، یا شوہر 5,000 کی جگہ 10,000 ہی دے دے کہ آدھا مہر کی بجائے پورا ہی دے دے تو یہ اس کی بھی اجازت. اور افضل یہ ہے کہ شوہر اس کو شوہر کی طرف سے اضافہ ہو، یعنی اس کا آدھا مہر جو بنتا ہے وہ اس سے زیادہ دے دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اس کو فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ اے مردو، تمہارا زیادہ کر دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب. تقویٰ کے زیادہ قریب کیوں ہے؟ اس لیے کہ عام طور پہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد تو دونوں کے دل میں ایسی نفرت اور ایسی دشمنی بیٹھتی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کو تلے ہوتے ہیں. اس وقت اللہ عز و جل یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مردو، تمہارا ان کو زیادہ دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ مرد عام طور پہ عورت کو تکلیف پہنچانے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس کو بدنام کر سکتا ہے، اس کو ادھر ادھر اس کی باتیں پہنچا سکتا ہے، آگے کسی جگہ اس کا نکاح نہ ہونے دے وہاں باتیں پہنچاتا رہے، اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارا ان کو ان پر احسان کرنا اور تمہارا انہیں زیادہ دے دینا یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے اندر احسان کرنا نہ بھولو، آپس کے اندر احسان کرنا نہ بھولو. یہ قرآن پاک کی وہ تعلیم ہے کہ آپ اس تعلیم کا مقام دیکھیں کہ یہ تعلیم کب فرمائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. کہاں پر؟ جہاں طلاق ہو چکی، ایک دوسرے سے اب نفرت، بغض، کینہ اور انتقام کی فضا پیدا ہو چکی ہے، وہاں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگرچہ تمہارے درمیان جدائی ہو چکی اور تم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، مگر یہاں پر بھی آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یہ تمہارے جو ہے وہ احسان، تم اگر ظلم کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم آپس میں احسان کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی, اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. مسائل طلاق کے چل لیں, درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا. مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرتی معاملات اور یہ صلح و صفائی اور لڑائی جھگڑے, یہ سارے کے سارے ایک زندگی کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تم کسی حال میں اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہونا, دنیاوی معاملات میں پڑ کر اور ان کے اندر منہمک ہو کر تم اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں ہو جانا, بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا, نماز کی محافظت کرنا. نماز کی محافظت کیا؟ پابندی کے ساتھ پڑھی جائے, پانچوں نمازیں پڑھی جائیں, ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پڑھی جائیں, مرد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے, تو ان تمام آداب کا خیال رکھا جائے, اور خصوصاً درمیانی نماز کا خیال رکھو. درمیانی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز. بخاری شریف میں صراحت کے ساتھ ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے. عصر کی نماز کی بطور خاص تاکید کیوں ہے؟ ظاہری طور پر علماء نے اس کی دو وجہ بیان کی. ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ عصر کی نماز میں صبح و شام کے فرشتے جمع ہوتے ہیں, صبح کو آتے ہیں جو شام کو جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں جو صبح کو جاتے ہیں, تو عصر کی نماز میں یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں, تو اس نماز کا بطور خاص اہتمام کرنے کا فرمایا. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ چونکہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے یہ کاروباری مصروفیات کا وقت ہوتا ہے, اس وقت کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے. دنیا بھر کے اندر مارکیٹ کے اندر جو ہے عصر کا ٹائم جو ہے یہ بطور خاص جو ہے یہ خرید و فروخت کا ہے, تو چونکہ یہ غفلت کا وقت ہے اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس غفلت کے وقت میں جو نماز تم پر لازم کی گئی ہے اس نماز کا بطور خاص خیال رکھو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہوا کرو. یعنی ادب سے کھڑے ہونا, تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز کے اندر وہ کھڑے ہونے کے تمام طریقے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو تو اس سے منع کیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہونا, اسی لیے امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ انفی کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کیا جائے کہ جو ادب کے پہلو کو نمایاں کریں, اور جس انداز سے بے ادبی کا پہلو نمایاں ہوتا اس سے منع کیا گیا. اسی آیت مبارکہ سے نماز کے اندر گفتگو کرنا یہ منع کیا گیا تھا. پہلے نماز کے اندر گفتگو کرنے کی بھی اجازت ہوا کرتی تھی کہ دوران نماز بھی آپس میں تھوڑی بہت کوئی متعلقہ بات کر لیتے تھے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نماز میں گفتگو کرنا بھی منسوخ ہو گیا تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو, پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. یہاں پر حالت خوف کا بیان ہے. حالت خوف دو طرح کی ہے. ایک حالت خوف آگے جا کے آئے گی, اس میں یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہے, مسلمان لشکر بھی وہاں پر موجود ہے, سارے نماز پڑھیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا, تو پھر وہاں پر ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے آدھی جو ہے وہ آدھا لشکر نماز پڑھے, آدھی نماز پھر وہ چلا جائے اور دوسرا لشکر کا حصہ آ جائے, وہ آ کے بقیہ نماز پڑھے, پھر یہ اپنی مکمل کرے, پھر وہ بھی آ کے اپنی مکمل کر لے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جو نماز خوف کی ایک اور حالت ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہے کہ درندے کا یا دشمن کا ایسا خوف ہے کہ آدمی کسی جگہ ٹھہر ہی نہیں سکتا, چل چلاؤ ہے, گاڑی میں ہے, سواری پر ہے, سواری چل رہی ہے, نماز کا وقت ہے, پیچھے دشمن لگا ہوا, درندہ لگا, اب کیا کرے؟ تو اس صورت میں فرمایا کہ جب ایسی خوف کی حالت ہو تو آدمی سواری کے چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ, چلتے ہوئے سواری پر سوار جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے, اور جدھر اس کا منہ ہے ادھر ہی وہی اس کا قبلہ ہے, اس وقت قبلے کی طرح منہ کرنا شرط نہیں رہے گا. تو اس آیت مبارکہ سے ایک تو حالت خوف میں نماز پڑھنے کا پتہ چلا, دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ درندے پیچھے لگے ہوئے یا دشمن پیچھے لگے ہوئے اس حال میں بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا, یہی فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے ممکن ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, جب تم حالت خوف میں ہو तो पैदल या सवार जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो। तो अब उन लोगों पर अफसोस है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल नमाज की ऐसी ताकीद फरमाए कि हालत खौफ में भी नमाज पढ़ने का तरीका बयान फरमा दिया, और लोगों की ये हालत हो कि घर में बैठे हुए अपनी सुस्ती की वजह से नमाज ना पढ़ें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इस दर्स में जो कुछ सुना बयान किया इसे याद रखने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।